الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آج ہمارے درس قرآن کا سلسلہ ہے سورہ فاتحہ کا درس. پچھلے کچھ پروگرام سے چل رہا ہے. پچھلے پروگرام میں ہم نے اہدنا الصراط المستقیم اس کا ایک حصہ کور کیا تھا اور اس میں ایک تفصیلی گفتگو کری تھی کہ اہدنا کے اندر جو ہدایت طلب کی گئی ہے اس سے کیا مراد ہے, اس کے کیا درجے مفسرین نے بیان فرمائے, اور بظاہر ہدایت کے طلب کرنے کے اندر یا ہدایت کے ملنے کے بارے میں قرآن پاک کے اندر جو مختلف اللہ تعالیٰ کی باتیں ملتی ہیں تو ان کے درمیان آپ کس طرح سے تطبیق کریں گے. یعنی گویا کہ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ہر چیز کو ہدایت دی, اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت جو ہے وہ صرف مؤمنین کو ملتی ہے. تو یہ بظاہر اس کے اندر ان دونوں باتوں میں اختلاف نظر آتا ہے. تو پھر ان دونوں اختلافوں کو یا اس اختلاف کو کیسے ریزالو کیا جائے گا, تو اس لیے ہم نے پھر اہدنا کی بات کے اوپر کافی لمبی بات کری تھی. اہدنا کے لفظ کے اوپر اس سے آگے چلتے ہیں. سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں گویا کہ مؤمنین کی طرف سے کہ مؤمنین یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, کہ ہمیں ہدایت دیجئے صراط مستقیم کی طرف. تو صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ صراط کہتے ہیں راستے کو, اور مستقیم سیدھا. تو صراط مستقیم سیدھا راستہ, یعنی وہ راستہ جس کے اندر کے کوئی موڑ نہ ہو, کوئی کجی نہ ہو, بالکل ایک سیدھا اپنے مقصد تک پہنچا دینے والا راستہ, اپنی ڈیسٹینیشن تک, گول تک, آبجیکٹو تک پہنچا دینے والا جو راستہ ہوتا ہے وہ صراط مستقیم کہلائے گا. یہ صراط مستقیم یہ صرف دین تک محدود نہیں ہے. اس نقطے کو علماء نے لکھا کہ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ, اس کی ضرورت ہمیں صرف دین میں نہیں ہے بلکہ اس کی ضرورت دنیا میں بھی ہوتی ہے. تو پہلے دنیا میں اس کی کیا ضرورت ہوتی ہے اس کے بارے میں تھوڑی بات سن لیتے ہیں. دیکھیں دنیا میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا تو دنیا کا کام کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس نظام کو فالو کیا جائے, اس نظام کے تحت رہ کر کے کام کیا جائے. دنیا میں ہر کام کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے جو کہ اس کام کو سب سے ایفیشنٹلی, سب سے بہترین طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے جس طریقے کے مطابق, اور اس کے علاوہ جو طریقے ہوتے ہیں ان سے یا تو وہ کام ہو نہیں پاتا یا اگر کام ہوتا بھی ہے تو وہ ناقص رہتا ہے, اس کے اندر کوئی برائی, کوئی کمی, کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے. تو یہ جو اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ہے مومنین کو جو سکھائی اللہ تعالیٰ نے, یہ ہماری ضرورت صرف دین میں نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی ہے. دنیا میں بھی آپ جانتے ہیں کہ کوئی کام کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے یا وہ غلط طریقے پہ آپ نکل جاتے ہیں, نقصان ہو جاتا ہے اس کام کرنے میں, چاہے وہ کاروبار سے ریلیٹڈ ہو یا گھر سے ریلیٹڈ ہو یا تعلیم سے ریلیٹڈ ہو. تو اللہ تعالی سے صراط مستقیم کی ہدایت ایک مومن نے دنیا میں بھی مانگنی ہے. تو دنیا میں صراط مستقیم ہوتا کیا ہے؟ دنیا میں صراط مستقیم وہ راستہ ہے اس کام کو کرنے کا جس کے اندر کے اس کام کے لیے جو پری ریکویسٹس ہیں، جو ریکوائرڈ آلات ہیں یعنی ٹولز، جو ریکوائرڈ وسائل ہیں، اسباب جن کو کہتے ہیں، ان کریکٹ اسباب کو، ان صحیح اسباب آلات کو اختیار کر کے جب وہ کام کیا جاتا ہے تب جو ہے وہ دنیا کا کام صحیح طریقے سے انجام پاتا ہے. اگر جن ٹولز کی ضرورت ہے کام کو کرنے کی، ان ٹولز کو آپ نے استعمال نہیں کیا تو وہ کام بالکل نہیں ہوگا، یا اگر آپ نے اس کو استعمال کرنے میں کچھ کمی کر دی تو وہ کام بھی جو ہے وہ کم درجے تک مکمل ہوگا. ان اسباب کے اندر انسان کی اپنی محنت بھی شامل ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کے اندر لگائے، بھی جستجو بھی اس کے اندر کرے، محنت بھی کرے، انسان کا فوکس ہونا اس کام کے اوپر، توجہ اس کام کے اوپر مرکوز کرنا، یہ بھی ضروری ہوتا ہے اس کام کو کرنے کے لیے. پھر ایک سبب جو ہے جو دنیا کے اندر کام کرنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، وہ سبب ہوتا ہے وقت کا لگانا. کوئی بھی کام اس دنیا کے اندر وقت کے بغیر نہیں ہو سکتا، وقت کا سبب اختیار کریں گے تب وہ کام جا کر کے ہوگا. یہ دنیا کا نظام ہے، اور یہ نظام ایسا کہ صرف انسان کے لیے ضروری نہیں، اللہ رب العزت نے اس نظام کو اس دنیا کے لیے مخصوص فرما دیا روز اول سے. کس طرح؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کو، اپنی جنت کو، جہنم کو، فرشتوں کو، اتنی بڑی بڑی چیزوں کو ایک کن کے حکم سے بنا دیا. کن کا حکم دیا، فیکن، اور وہ ہو گئے، ایک دم سے ہو گئے، اس کے اندر کوئی وقت نہیں لگا. لیکن یہ چھٹاکی سی زمین جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں عرش کے سامنے، جنت کے سامنے، جہنم کی وسعتوں، گہرائیوں کے سامنے، یہ زمین اور اس کے ساتھ جو فزیکل میٹیریل آسمان جو ہمیں آنکھوں سے نظر آتے ہیں، جن کے اندر کے ہم خلائی جہاز میں بیٹھ کر کے وہاں تک جا سکتے ہیں، ان پلانٹس کے اندر، یہ ایک بہت ہی زیادہ محدود دنیا ہے. اس کو بنانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے 6 دن لگائے، 6 دن اور 6 راتیں، یعنی وقت کا سبب استعمال فرمایا اس دنیا کو، چھوٹی سی دنیا کو بنانے کے لیے، چھوٹی سی دنیا. تو اللہ تعالیٰ نے وقت کے سبب کو استعمال فرما کر کے گویا کہ ہمیں یہ اصول دے دیا کہ دیکھو اس دنیا میں رہ کر کے تمہیں بھی وقت لگانا پڑے گا، بغیر وقت لگائے ہوئے تمہیں دنیا کی چیز ہاتھ نہیں آئے گی، یہ میرا اصول ہے، یہ میری ترتیب ہے. تو اس ترتیب کو ہم نے دنیا کے اندر بھی استعمال کرنا ہوتا ہے، اور اسی ترتیب کو دین کے لیے بھی استعمال کرنا ہوتا ہے. اگر دین سیکھنا ہے، دین کے اوپر عمل کرنا ہے، تو بغیر وقت لگائے جو ہے وہ دین بھی ہاتھ نہیں آنے کا. اس لیے کہ اس دنیا میں دین پر چلنا، عبادت کا کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ بھی اس دنیا کے اسباب کے تحت ہے. تو اس دنیا میں بھی ہم وقت دیں گے دین کو تب ہمیں دین حاصل ہوگا، وقت نہیں دیں گے دین کو تو دین نہیں حاصل ہوگا. جس چیز کو وقت دیں گے وہی چیز حاصل ہوگی. جب بھی کسی اللہ والے نے کہا کہ اے دوست، جتنا تو نے اس دنیا میں رہنا ہے اتنی اس دنیا کے لیے محنت کر لے، اور جتنا تو نے آخرت میں رہنا ہے اتنی اس آخرت کے لیے محنت کر لے. اور ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی تو مرنے کے بعد جب قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ بھئی کتنا دن رہ کر کے آئے، تو جواب دیں گے کہ وہ 1 دن یا 1.5 دن. تو اتنی سی یہ دنیا کی زندگی ہے، اور ہم اس کے لیے وقت کتنا دیتے ہیں؟ 24 گھنٹہ. سونے سے پہلے بھی دنیا دل میں ہوتی ہے، اٹھنے کے بعد بھی پہلی چیز دنیا ہی کا خیال ہوتا ہے، اور سارا دن تو ویسے ہی دنیا کے اندر جھونکا ہوا ہوتا ہے. تو وقت ہم سارا کا سارا دنیا کو دے رہے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں دین کی نعمتیں بھی مل جائیں اور آخرت بھی ہمارے ہاتھ آ جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ طریقہ نہیں ہے. تو اس دنیا کے اندر صراط مستقیم کا مطلب یہ کہ دنیا میں جو جو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں کام کو ٹھیک کرنے کے لیے، وہ چیزیں ہم جب صحیح طریقے سے دیں گے تب ہمیں دنیا میں کامیابی ہوگی. اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور بات، کہ دنیا کے تمام اسباب کو اختیار کر کے بھی کبھی جو ہے وہ اپنا مقصد انسان حاصل نہیں کر سکتا. تو دنیا کے اسباب کو بالکل صحیح جو ہے وہ اختیار کر کے جو ہمیں صحیح صحیح نتائج ملتے ہیں، یہ گویا کہ 2+2=4، یہ ایکویشن ہے. 2 کو 2 سے پلس کریں گے تو 4 مل جائے گا، یہ دنیا کا نظام ہے، یہ ایکویشن ہے. اور اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا، عادت اللہ. یہ اللہ تعالی کی عادت ہے کہ جب ایسے اور ایسے کریں گے تو پھر ایسا نتیجہ نکلے گا. لیکن ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں قدرت اللہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہوتی ہے نا، وہ چیز ہوتی ہے جو کہ عادت سے ہٹ کر ہو، جس کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ اسپیشل کوئی معاملہ کر لیں، اسباب سے ہٹ کر کے کوئی معاملہ کر لیں. لیکن وہ چیز جو ہے وہ دنیا کے اندر بہت کم ہوتی ہے، اور اس کو بھی ہونے کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، کچھ پری ریکوئسٹس اس کے لیے بھی میٹ کرنے پڑتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے کچھ کیا کرایا، کچھ بھی نہیں، اور بس قدرت اللہ کی طرف جو ہے وہ نظر لگائے بیٹھے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوگی تو معاملہ ہو جائے گا، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو قدرت اللہ کو انووک کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کو استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ عادت اللہ کے مطابق جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ انسان اپنی استعداد کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق پورا کر لے. یعنی جتنی محنت وہ کر سکتا ہے وہ کر لے، پھر بھی نتیجہ نہیں مل رہا، تو اب جو ہے وہ معاملہ پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے. جب یہ معاملہ ہوتا ہے نا، تو اگرچہ کہ 2+2 پورے ہو نہیں رہے، اس نے جو ہے وہ کچھ 2 لے لیا ایک طرف سے، لیکن اپنی طرف سے وہ 2 ایڈ نہیں کر پا رہا، اپنی طرف سے وہ بس 1 ہی ایڈ کر پا رہا ہے، اس کی اتنی استطاعت ہی نہیں ہے کہ پورا 2 پروڈیوس کر سکے. تو وہ 1 تو ڈال دے نا اس کے اندر، اور باقی جو 1 رہ گیا 4 اچیو کرنے کے لیے، وہ 1 اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دے. تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی قدرت دکھا دیتے ہیں، وہ 1 پھر اپنی طرف سے ایڈ کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے پھر وہ 2+2 کی ایکویشن ہو کر کے وہ 4 ہمیں مل جاتا ہے. لیکن اس کے لیے شرائط جو ہے وہ پوری کرنی پڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑنی پڑتی ہے. اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ چاہ رہے ہیں، اور مدد چاہنے کے لیے کم از کم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو چھوڑیں، کم از کم گناہ تو اپنی زندگی سے نکالیں. نافرمانی چھوڑنا سب سے پہلی چیز، پھر سنت کے مطابق جو اسباب اختیار کرنے ہوتے ہیں وہ اسباب اختیار کرنا دوسری چیز، اور پھر تیسری چیز کہ پھر معاملے کو اللہ تعالیٰ کے اوپر کامل چھوڑ دینا. تو یہ چیزیں جب ساری مکمل ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی آ جاتی ہے. اور یہ ہم صحیح معنوں میں اگر دیکھیں نا، تو ہم میں سے جو بھی ان تینوں چیزوں کو یوز کرتا ہے، اس طریقے کو اپلائی کرتا ہے، تو وہ اپنی زندگی میں بسا اوقات دیکھتا رہتا ہے اس طرح کی چیز. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نہیں اچیو کر پا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگتے ہیں، اپنی کوشش پوری کر دیتے ہیں، پھر بھی اچیو نہیں ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس معاملے کو کر دیتے ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے انڈیویجول لیول کے اوپر. قوموں کے لیول جو ہوتا ہے وہ ایک الگ ہوتا ہے. انفرادی لیول پہ تو ہم سب اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، جو بھی ایمان والا ہوتا ہے اور سنت کو سمجھتا ہے اور جو ان ریکریکٹس کو سمجھتا ہے، تو وہ یہ کام کرتا رہتا ہے، وہ اس کو ایکسپیرینس بھی کرتا رہتا ہے. اسی کو تو کہتے ہیں ایکسپیرینسنگ اللہ ان یور لائف. یہ کو تھوڑی ہے کہ مریں گے تبھی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے. یہ اس دنیا میں بھی جیتا جاگتا اللہ تعالیٰ کا ایک ساتھ ہوتا ہے مومن کے ساتھ. اللہ تعالیٰ مومن کے ساتھ ہوتا ہے، مومن کے ساتھ اس کا مستقل ایک جو ہے وہ معیت ہوتی ہے، اور اس طرح سے مومن اس کو ایکسپیرینس بھی کرتا ہے. لیکن قوموں کے درجے کے اوپر اس طرح سے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت آتی ہے نا، وہ اس وقت ہوتا ہے جب پوری کی پوری قوم جو ہے، یا قوم کا جو ایک میجورٹی والا حصہ ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ کرے، گناہ سے توبہ کرے، سنت کو اپنائے، اور پھر معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اور وسائل کے بغیر اس قوم کو جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوتی ہے. پھر وسائل کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتا معاملہ، پھر وسائل کے بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. اور یہ مدد جو ہے وہ سب سے زیادہ اور سب سے پہلے کب آئی تھی؟ بدر کے دن آئی تھی. مسلمانوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا تھا، جو کچھ وہ کر سکتے تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات رو رو کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی تھی، حتیٰ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رونا آ گیا تھا، اور آ کر کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا اے اللہ کے نبی بس. اتنا اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو انووک کیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ کی کیسی مدد آئی کہ پھر فرشتے اترے جوک در جوک، اور پھر مومنین کے تلواروں سے نہیں کافر مر رہے تھے، ان کے پاس تو تلواریں تھیں نہیں، تین تلواریں لے کے پہنچ گئے تھے، تھے ہی نہیں ان کے پاس اس وقت اسباب اس جگہ کے اوپر، حالانکہ گھروں میں تھیں لیکن اس جگہ موجود نہیں تھیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے مدد فرمائی، اور یہ پھر مدد چلتی رہی صحابہ کرام کی زندگیوں میں آئی، جب تک مومنین جو ہے وہ یہ پری ریکوسٹ جو ہے وہ میٹ کرتے رہے، اسباب کے بغیر ان کو کامیابیاں ملتی رہیں. اور آج بھی جو ہے یہ اصول ویسا ہی ہے، اس اصول میں تبدیلی نہیں آئی. فرق ہمارے اندر ہے، تبدیلی ہمارے اندر آ گئی. ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی، سنتوں کو جو ہے وہ کاملاً تقریباً کچھ جگہوں پہ تو دیکھ رہی، ایک مسلمان کو دیکھے ایک کافر کو دیکھے پتہ نہیں لگتا ان میں سے کون مسلمان ہے کون کافر ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم بہتر مسلمان ہیں، ہم اچھے مسلمان ہیں اور ہم تو سننا والے ہیں. تو بھائی سنت کو تو خالی عقیدہ تو نہیں ہوتا نا، سنت جو ہے وہ عمل کا بھی نام ہے، عمل بھی ہوتی ہے سنت. عمل کہاں گیا؟ شکل سے کافر، عورتوں کو دیکھو تو کافر، اور پھر جو ہے وہ ہم سنت والے ہیں. تو یہ جو ہے نا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی پھر اس طرح قدرت ظاہر ہوتی ہے جب مومن جو ہے وہ صراط مستقیم اپناتا ہے، چاہے دنیاوی کام کے اندر ہو چاہے دین کے کام کے اندر ہو. تو اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما صراط مستقیم کی طرف. آگے سورہ فاتحہ میں ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر آپ نے انعام فرمایا، تیرا انعام ہوا. غیر المغضوب، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن کے اوپر آپ کا غضب ہوا. ولا الضالین، اور جو کہ گمراہ ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے. اب یہ ایک بہت ہی زیادہ تفصیلی بحث بھی ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ بھی ہے اور ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ریلیونٹ بھی ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو پہلے تو اس کو ہم کلیئر کر لیتے ہیں کہ انعمت علیہم، کہ اے اللہ کہ جن کے اوپر آپ نے انعام فرمایا. تو یہ جو جن ہے نا، یہ جن لوگ، الذین جو اسم موصولہ جو ہے وہ کسی کی طرف پوائنٹ کرتا ہے نا، اسم موصولہ الذین ہے، وہ کسی نہ کسی اسم کی طرف، کسی نہ کسی چیز کی طرف جو ہے وہ پوائنٹ کر رہا ہے، جو کہ یہاں پہ مذکور نہیں ہے، اسپیسیفکلی مذکور نہیں ہے، اشارتاً ہے. تو اس کو معلوم کرنے کے لیے پھر قرآن ہی کے اندر دوسری جگہ جا کر کے جب دیکھا، تو جیسے ہے کہ قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن ہی سے کی جاتی ہے، تو قرآن ہی میں دوسری جگہ جا کر کے دیکھا ہے کہ انعمت علیہم کون ہے. تو ہمیں ایک آیت مل گئی، مفسرین کو ایک آیت مل گئی، ہم تو بس ان کی بات کو بیان کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ لوگ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یہ کون ہیں؟ یہ ہیں نبیوں میں سے، یہ نبی ہیں، یہ صدیقین ہیں، یہ شہداء ہیں، اور یہ صالحین ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو منعم علیہ کہتے ہیں، کہ جن کے اوپر انعام ہوا اللہ تعالیٰ کا. اب اس کی تفصیل کہ یہ کون کون سی، یہ چار کیٹیگریز کیا ہوتی ہیں. انبیاء علیہ السلام، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو، انسانوں کو خبر دینے کے لیے بھیجا، اپنی طرف سے خصوصی مبعوث فرمایا انبیاء علیہ السلام کو. ان میں رسل بھی آ جاتے ہیں جن کو کہ کوئی رسالہ یعنی کوئی جو ہے وہ کتاب دے کر کے بھیجا، اور ان میں وہ بھی آ جاتے ہیں جن کو کہ کتاب دیے بغیر بھیجا. تو انبیاء پہلی کیٹیگری، جن کے اوپر کے اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہوا. دوسرے نمبر پہ صدیقین ہیں. صدیق جو ہوتا ہے سچے کو کہتے ہیں، اور صدیقین سچوں کی جماعت. یہ صدیقین جو ہیں یہ امت کے اندر سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے، سب سے اونچا درجہ نبی کے بعد. ظاہر ہے نبی تو امت میں نہیں ہوتا، نبی کی امت ہوتی ہے. تو امت کے اندر سب سے اونچا درجہ وہ صدیق کا ہوتا ہے، اور ہماری امت کے اندر سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. لیکن اور بھی صدیق ہیں، ان سے ظاہر ہے کم درجے والے. تو یہ جو صدیق ہوتے ہیں نا، یہ صدیق دراصل ان کے لیے دوسرا لفظ جو استعمال ہوا وہ اولیاء اللہ کا بھی لفظ استعمال ہوا، اللہ تعالیٰ کے خصوصی دوست، خصوصی جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نصیب ہوتا ہے، تو یہ اولیاء ہوتے ہیں امت کے اندر. پھر اس کے بعد شہداء، شہداء وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کہ دین کی خاطر اپنی جان قربان کر دی. وہ کسی بھی درجے میں تھے، صدیق کے درجے میں بھی ہو کر کے جان قربان کر سکتے ہیں، وہ جو ہے وہ عام صالحین کے درجے میں بھی ہو کر جان قربان کر سکتے ہیں، بلکہ حتیٰ کہ شہید جو ہے وہ تو کوئی ایک عام مسلمان بھی ہو سکتا ہے جو کہ اتنا زیادہ نیک بھی نہیں تھا لیکن اس نے اپنی جان کو قربان کر دیا. تو شہید جو ہے وہ اس کا درجہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت خصوصی درجہ ہے. اس کی تفصیل کا اس وقت موقع نہیں، اس لیے کہ اور بھی بہت ساری باتیں کرنی ہیں. تو شہداء تو یہ ہو گئے. پھر صلحاء، صالحین. صالحین وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ باشرح ہوتے ہیں، شریعت کو فالو کرنے والے نیک لوگ جن کو کہتے ہیں، جن کو ہمارے عرف عام کے اندر دیندار کہا جاتا ہے. تو یہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا، یہ صدیقین میں شامل نہیں ہوتے، یہ ان سے ایک درجہ نیچے ہوتے ہیں، جو کہ اپنی زندگی کو دین کے رخ میں ڈھال لیتے ہیں، سنت اپنے چہرے پہ سجا لیتے ہیں، عورتیں اگر ہوتی ہیں تو وہ پردہ کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور نماز کی پابندی شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کو ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس سے جو ہے وہ اوپر کے درجے میں نہیں پہنچتے. اوپر کے درجے میں پہنچنے کے لیے ایک محنت ہوتی ہے جس سے کہ انسان کو گزرنا پڑتا ہے، وہ ہوتی ہے تزکیہ نفس کی محنت. اپنے نفس کو مارنا، اللہ تعالیٰ سے ایسے جڑنا کہ اپنا نفس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان حائل بالکل بھی نہ ہو. جب انسان اپنے نفس کو مار لیتا ہے تب اس کو اللہ تعالیٰ کی ولایت نصیب ہوتی ہے، اور اب جو ہے نا وہ اولیاء کے درجے میں آتا ہے، جس کو کہ قرآن کے اندر صدیق کے درجے سے، کے نام سے، کے لقب سے جو ہے وہ یہاں پہ ریفر کیا گیا. تو دیندار بننے کے لیے ماحول کافی ہوتا ہے. آپ صحبت میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں، آپ میں دینداری آ جائے گی. ہوتا ہے نا صحبت کے اندر، آپ کسی کے بھی جا کر کے رہیں، وہ کمپیوٹر کا اگر کاروبار کرنے والوں کی صحبت میں آپ جا کر کے بیٹھنا شروع ہو جائیں تو آپ بھی اگلے دن، آپ کا بھی دل چاہے گا کہ جی میرا بھی کمپیوٹر کا ایک کاروبار ہو جائے. کرکٹ دیکھنے والوں کے ساتھ آپ اٹھنا بیٹھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کا بھی دل چاہے گا کہ جی میں بھی ٹیسٹ میچ دیکھوں، اور پھر میں بھی ٹیسٹ میچ جا کر کے کھیلوں، بھی میں بھی جو ہے وہ کرکٹ کھیلا کروں. تو جس کی، حتیٰ کہ ہم نے تو دیکھا کہ جی جس نے ساری زندگی اسکواش نہیں کھیلی، وہ بھی جب اسکواش کھیلنے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ بھی اسکواش کھیلنا شروع کر دیتا ہے. یعنی وہ گیم جس کا کہ ہمارے جیسے شہر کے اندر کوئی تصور نہیں ہے، بس وہ سننے سنانے کی حد تک ہے، لیکن وہ بھی انسان کھیلنا شروع کر دیتا ہے. تو صحبت کا اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ایسا. ایک چھوٹے بچے کی صحبت میں رہتے ہیں تو چھوٹے بچے کی زبان بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک بچے کی صحبت سے جب انسان اثر لے سکتا ہے تو کیا اللہ والوں کی یا نیک لوگوں کی صحبت سے انسان اثر نہیں لے گا؟ یقیناً لیتا ہے. لیکن یہ صحبت کی حد تک ہوتا ہے، یہ ظاہری حد تک ہوتا ہے. اس کا اثر عموماً باطن تک زیادہ گہرا نہیں جاتا. باطن کے اندر اثر لینے کے لیے، اپنے دل کو سنوارنے کے لیے، اپنی روحانی بیماریوں کو اپنے اندر سے نکال پھینکنے کے لیے، پھر وہ ایک مستقل محنت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس محنت کے لیے بھیجا گیا تھا، اس کا الگ سے تذکرہ ہے، جو آپ ہر وقت سنتے رہتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ یتلو علیہم آیاتی وہ یزکیہم، صحابہ کرام کے تذکیہ کے لیے بھیجا گیا تھا. تو صحابہ کرام کا جو تذکیہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مستقل محنت کے طور پر الگ سے ذکر کیا، اور علم کا سکھانا جو ہے وہ الگ سے ذکر کیا، حکمت کا سکھانا جو ہے وہ الگ سے ذکر کیا. تو ولی کا درجہ جو ہے وہ خالی صحبت سے نہیں ملتا. ولی کے درجے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو حوالے کرنا پڑتا ہے. تو پھر انسان صدیق کے درجے کے اوپر جاتا ہے. تو اس سے جو ہے پھر ہمیں یہ چار جو منعم علیہم جو لوگ ہیں وہ سمجھ میں آ گئے کہ پھر یہ صراط الذین انعمت علیہم سے اللہ تعالیٰ کی کون لوگ مراد ہیں. جب یہ ہم نے سن لیا تو آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو مزید کھولتے ہیں. اور یہاں پر علماء نے ایک سوال کیا، علماء نے سوال کیا کہ بھئی صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، بات پوری ہو گئی. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم تک ہدایت دے دیجئے، اور صراط مستقیم چلو، بلکہ اہدنا الصراط المستقیم پر ہی بات پوری ہو گئی تھی، بات ختم ہو جانی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مزید دو مستقل آیتیں نازل فرمائی، ایک آیت یہ کہ صراط الذین انعمت علیہم پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اس میں پھر کیا حکمت تھی کہ اس کو ایزیوم نہیں چھوڑ دیا؟ بلکہ خالی یہی نہیں کہ ایزیوم نہیں چھوڑ دیا بلکہ یہ بھی سوال کیا کہ بھائی صراط الذین انعمت علیہم میں یہ کیوں نہیں فرمایا کہ صراط القرآن والسنہ، صراط القرآن والصراط الرسول، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ تو ہے ہدایت کی کتاب، پوری کی پوری کتاب ہی جو ہے وہ ہدایت کے لیے آئی ہے، اس کے اندر سب کچھ جو ہے وہ جو چیز جو ہے وہ انسان کو چاہیے ہوتی ہے ہدایت کے لیے، وہ سارا کا سارا قرآن میں موجود ہے، تو پھر تو ہمیں قرآن کے راستے پہ چلنا چاہیے نا. یا پھر آگے جو ہے وہ صراط الرسول زیادہ سے زیادہ بول دیتے کہ رسول کے راستے پہ چلنا چاہیے، یعنی نبی، صراط النبی، صراط الرسول. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نہ قرآن کا ذکر کیا نہ رسول کا ذکر کیا، بلکہ صراط الذین انعمت علیہم اس کے اندر انبیاء کے ساتھ دوسری جگہ پھر اس کو کلیریفائی بھی کر دیا کہ میری مراد صرف نبی نہیں ہے بلکہ میری مراد امتی بھی ہیں، صدیقین بھی مراد ہیں، شہداء بھی مراد ہیں، صالحین بھی مراد ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دراصل ایک تفصیل امت کے لیے چھوڑی ہے. تو آگے جانے سے پہلے ذرا ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بارے میں تھوڑا سن لیتے ہیں. وہ یہ کہ ایک تو انعمت علیہم کہہ کر بتا دیا کہ بھائی کہ ان کے مطابق جو راستہ ہے اس راستے کے اوپر ہمیں چلائیے، لیکن پھر آگے یہ بھی بتا دیا کہ اس راستے پہ نہ چلائیے جن کے اوپر کہ یہ مغضوب اور ضالین چلے. تو اب ہمیں جو ہے وہ مغضوب اور ضالین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں. مغضوب وہ جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا، خصوصی غصہ بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا غصہ مغضوب. ضالین ضلالت سے نکلا، ضالین وہ لوگ جو کہ ضلالت کا شکار ہو گئے، گمراہی کا شکار ہو گئے. تو اس کے بارے میں مفسرین نے بتایا کہ یہاں پر ان لوگوں سے مراد ہے جو کہ دین کے اندر افراط اور تفریط کا شکار ہو گئے دین کے اندر. اور یہ دو قومیں ہیں بنی اسرائیل سے دونوں کا تعلق، ایک قوم جو ہے وہ یہود کی قوم اور دوسری قوم جو ہے وہ نصارہ کی قوم، اور یہ دونوں دین، یہ دونوں ملت ابراہیمی کا حصہ ہیں. یہود تفریط کا شکار ہوئے، تفریط کہتے ہیں کم کرنا، اور افراط کہتے ہیں بڑھا دینا، زیادتی کر دینا. تو یہود جو ہے انہوں نے دین کے اندر تفریط کری تھی. تفریط کیسے کری تھی؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام ان کے پاس تورات کے اندر آئے تھے وہ ان احکام کو جو ہے وہ اپنی مرضی سے بدل دیتے تھے، یا ان کو جو ہے وہ چھپا دیتے تھے. ایک دفعہ دو یہودی، ایک مرد اور ایک عورت کو زنا کے جرم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر رجم کا حکم لگایا. تو یہودی آ گئے اپنی کتاب لے کر کے کہ نہیں نہیں ہماری کتاب کے نہیں نہیں یہودی علماء آ گئے کہ نہیں نہیں یہ جو رجم نہیں، ان کو تو گھوڑے وہ گدھے کے اوپر بٹھا کر کے جو ہے وہ اس طرح سے ان کو ذلیل کرنا چاہیے، بس اس سے زیادہ نہیں. تو حضرت عبداللہ بن سلام نے اللہ غالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اپنی تورات لا کر کے دکھاؤ. تو وہ جب تورات لے کر کے آئے نا، تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کہا کہ تم پڑھ کر کے سناؤ، تو وہ پڑھنے لگے اور جہاں پہ رجم کا حکم تھا وہاں انگلی ہاتھ رکھنے لگے، چھپانے لگے اس کو. تو یہ ان کا حال تھا کہ دین میں یہ سب کچھ ان کو پتا تھا کہ ہے، لیکن اس کو چھپاتے تھے، اس کو بدل دیتے تھے اپنی خواہش کے مطابق. تو دین کے اندر کمی کر دیتے تھے، تفریط کر دیتے تھے، اور آج بھی کرتے پھر رہے ہیں. اور افراط کرنے والے سے مراد یہ کہ دین کے اندر غلو کر دینا، نئی نئی چیزیں ایجاد کر دینا، شرک والی باتیں ایجاد کر دینا، بدعتوں والی باتیں ایجاد کر دینا، اس کو کہتے ہیں افراط کرنا، بڑھا دینا دین کو. تو یہ جو فیل کیا وہ نصارہ نے کیا. اچھا کیوں کیا؟ یہود نے ایسا کام کیوں کیا، نصارہ نے ویسا کام کیوں کیا، اس کی بھی وجہ ہونی چاہیے نا. تو یہود نے ایسا کام جو کہ دین کے اندر رد و بدل کیا اور تفریط کری، چینج کر دیا، کمی کر دی، وہ ایسے کیا کہ یہود جو ہیں وہ عالم تھے، بہت زیادہ علم تھا، بہت زیادہ. اور اس علم کے اندر چونکہ انہوں نے اپنا تزکیہ نہیں کیا، تو یہ علم جو ہے وہ ان کے اندر تکبر کا سبب بن گیا، دین کا علم تکبر کا سبب بن گیا. اب جو ہے وہ عالم بے عمل کہلائے، یعنی علم تو تھا لیکن عمل نہیں کرتے تھے. اور کیوں عمل نہیں کرتے تھے؟ اس لیے کہ علم تھا، عشق نہیں تھا، اللہ سے محبت نہیں تھی. تو کہتے ہیں نا کہ جی چار عین میں سے تین عین تھے اور چوتھا عین نہیں تھا، تو علم بھی تھا اور معرفت بھی تھی اور جو ہے وہ عبادت بھی تھی، شیطان کے اندر یہ تینوں چیزیں تھیں، تینوں عین تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عشق نہیں تھا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا جب حکم آیا تو اس وقت جو ہے وہ اس نے حکم ماننے سے انکار کر دیا. تو یہود کا بھی یہی حال کہ ان کے اندر بھی علم ہے، عبادتیں بھی بہت کرتے ہیں. اور یہ ان یہودیوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ پریکٹسنگ، جن کو آرتھوڈاکس دور میں کہا جاتا ہے. اب ان کو دیکھیں، آپ کو وہ ایسے جو ہے وہ اپنی سنت پر ایسے نظر آئیں گے کہ بس آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ کیا داڑھی ہے اور کیا لباس ہے اور کیا جو ہے وہ عبادت کر رہے ہیں. جا کر کے دیکھیں دیواری گریا کے اوپر کیسے عبادتیں کرتے ہیں، رو رو کر کے، بہت عبادت گزار لیکن دین کے اندر افراط و تفریط کر دینے والے. تو یہ جو ہے وہ ان کے علم کی اتنی اکثر اتنی زیادہ کثرت اور اس کے اندر تزکیہ نہیں تھا، تو وہ ان کے لیے تکبر کا سبب بن گیا، بد عملی کا سبب بن گیا. اور نصارہ کے اندر غلو اور افراط کیوں ہوا؟ کیونکہ ان کے اندر سرے سے علم تھا ہی نہیں، وہ علم سے جو ہے وہ بالکل ہی پیدل ہو گئے. یہود نے دراصل نصارہ کے ساتھ ایک چال چلی تھی، اور وہ چال کیا چلی کہ انہوں نے نصارہ کی جو کے پاس جو وحی تھی نا، وہ وحی ساری کی ساری جلا دی، ختم کر دی، ساری کی ساری ان کو محروم ہی کر دیا. اور اپنی طرف سے ایسے لوگ ان کے پاس بھیجے جو کہ تھے یہودی، لیکن انہوں نے نصارہ کا بھیس بدلا. اور پھر انہوں نے ایسی ایسی باتیں شروع کر دیں کہ مجھے تو خواب میں، یا مجھے تو عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے یہ بتایا کرنے کے لیے اور یہ بتایا کرنے کے لیے. اور وہ جو ہے جو کچھ وہ بولتا تھا پال، وہ اس کے اوپر آمنا اور صدقنا کر کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے تھے. تو پھر جو ہے نا انہوں نے اپنے دین کو تو رکھا سائڈ پہ، اور اس کے اندر نئی نئی چیزیں، بدعتیں اور شرک، یہ ساری عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا. تو وہ عبادتیں تو بہت کرتے تھے لیکن مرضی کی عبادتیں کرتے تھے. جیسے ہمارے بھی ہوتا ہے نا کہ چراغا بہت ہوتا ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کھانے بنتے ہیں، پلاؤ بنتے ہیں، حلوے بنتے ہیں، لیکن سنت جو ہے وہ نظر نہیں آتی کہیں بھی، اس سے بالکل ہی محروم ہوتے ہیں. وہ بھی کیا ہوتا ہے، دین کے اندر غلو تو ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں ہوتی اس کے اندر. تو اس کو کہتے ہیں افراط. آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو یہودی جو ہے وہ آپ کو دیندار نظر آئیں گے، اور نصرانی جو ہے وہ آپ کو بالکل ہی بے حیائی کے راستے کے اوپر نظر آئیں گے. یہ بے حیائی جو ہے وہ آپ کو ظاہری طور پر یہودیوں میں نظر نہیں آئے گی، حتیٰ کہ یہودی اور لڑکیاں جو ہیں وہ عورتیں ہیں، ان کا لباس ایسے ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے یہاں کوئی دیندار عورت کا لباس ہو، چہرہ نہیں ڈھکتے لیکن دیندار عورت جیسے ہمارے لباس پہنتی ہے ویسی یہودی. یہودیوں کے گھر میں امریکہ کے اندر آج بھی ٹیلی ویژن نہیں ہوتا. یہ جو ہم بحث کرتے ہیں نا کہ ٹی وی کو اچھے کام کے لیے استعمال کریں، ٹی وی وہ گھر میں نہیں رکھتے، اپنے اسکولوں جو ان کے مدرسے ہوتے ہیں نا ان کے اندر وہ ایسے بچوں کو ایڈمیشن نہیں دیتے جن کے گھر میں ٹی وی ہوتا ہے. تو اتنے دیندار ہوتے ہیں، لیکن ٹی وی چینل چلانے والے یہی ہوتے ہیں، پیچھے جو پیسہ جس کا لگ رہا ہوتا ہے نا وہ انہی کا ہوتا ہے، ٹی وی چینلز کا، خود نہیں کرتے، دوسروں کو کرواتے ہیں. اور ان کے کروانے کے اوپر عمل کون کرتا ہے؟ انہیں سارا عمل کرتے ہیں. اور آج کے دور میں ہمارے مسلمان نسل جو ہے وہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے بدقسمتی سے. تو نصارہ کو آپ دیکھیں گے کہ وہ نفسانی خواہشات کے پیچھے ہر لحاظ سے پڑے ہوئے ہیں، دین کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی. لباس سے بالکل ہی بے بہرا، بالکل ہی پیدل ہو گئے. یہودیوں کو دیکھیں اتنا اوپر سے لباس ہوتا ہے کہ جی باقاعدہ شیخ نظر آتے ہیں. تو یہ تھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والے، کہ اے اللہ ہمیں نہ ان کے راستے پر چلا نہ ان کے راستے کے اوپر چلا، بلکہ صراط مستقیم، وہ راستہ جو کہ ان کے بیچ کا راستہ ہے، جس کے اندر علم بھی ہو اور جس کے اندر عشق بھی ہو. یہ دونوں چیزیں ہمیں چاہیے، ہمیں کسی ایک طرف لے کر کے نہ جا. اچھا، اب اس پہ واپس آتے ہیں کہ جی علماء نے جو پوچھا، جو یہ سوال کیا، علمی سوال جس کو کہتے ہیں، یا طالب علمانہ سوال جس کو کہتے ہیں، کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، یا اس کے پہلے جو ہے وہ بات ختم ہو چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر کیوں مستقلاً دو آیتوں کے اندر بیان فرمایا. اور صراط القرآن و صراط الرسول کیوں نہیں کہا؟ تو اس کے پیچھے پھر اس کے بارے میں پھر مزید تفصیل کھولی، وہ یہ کہ قرآن جو ہے وہ صراط مستقیم کی تشریح تو ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارک زندگی ہے اور تعلیمات جو ہیں وہ اسی قرآن کی تفصیل ہیں. قرآن کی جو تشریح ہے، جو اس کا پریکٹیکل نمونہ جو تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. لیکن ایک انسان، اس کی لمیٹیشنز اللہ تعالی نے بنائی کہ بھائی اس کو عمل کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ چیزیں جب میسر نہ ہوں تو وہ عمل کر نہیں پاتا. وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ چیز ہوتی ہے ایک رول ماڈل، اور یہ رول ماڈل بھی ایسا رول ماڈل جو کہ اس کی نظروں کے سامنے موجود ہو، جو کہ زندہ موجود ہو. اگر خالی کتاب جو ہے وہ بطور رول ماڈل کے ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ کو پھر کسی کتاب کے ساتھ نبی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے 140,000 یا جتنے بھی 24,000 انبیاء تو بھیجے، لیکن کوئی بھی کتاب ایسی نہیں بھیجی، چاہے زبور ہو، چاہے جو ہے وہ تورات ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے قرآن پاک ہو، جو کہ خالی اکیلے کتاب کی شکل میں آ گئی ہو اور نبی اس کے ساتھ نہ ہو. تو جہاں بھی کتاب آئی وہاں پہ نبی ساتھ آیا، لیکن بہت سارے ایسے نبی آئے جن کے ساتھ کوئی کتاب نہیں آئی. تو پھر کیا بات سمجھ میں آتی ہے ایک عام سی عقل رکھنے والے انسان کے پاس بھی، کہ بھائی کتاب کے ساتھ کتاب کو سمجھانے والا، کتاب پر عمل کر کے دکھانے والا، یہ ہم انسانوں کی ضرورت ہے. جبھی اس ضرورت کو جانتے ہوئے ہمارے خالق نے، ہمارے پروردگار نے انسانوں کو ساتھ بھیجا، ٹیچر کو ساتھ بھیجا. خالی کتاب جو مینوئل جو ہے نا وہ یہ نہیں بھیج دیا. آج جو ہے وہ کمپیوٹر کا پروگرام ہوتا ہے تو مینوئل آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کمپیوٹر کا پروگرام آپ چلانا سیکھ لیتے ہیں، لیکن ٹریننگ کورسز کی پھر بھی ہمیں بھی ضرورت پڑتی ہے. خیر کمپیوٹر ایک چیز ہے، چھوٹی سی چیز ہے، تو ٹریننگ کورس کے بغیر بھی آپ بہت کچھ کر لیتے ہیں. لیکن دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے ایک رول ماڈل ضروری ہے. صحابہ کرام کو یہ رول ماڈل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ملا تھا، تو صحابہ کرام کے لیے وہ حیاتی رول ماڈل جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں موجود تھا. لیکن اللہ تعالیٰ تو اس بات کو جانتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک دن اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لینا ہے، اور یہ صحابہ بھی جو ہیں وہ ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری ہو گئی، لیکن ان کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کے لیے تو میرے محبوب اس دنیا کے اندر نہیں رہیں گے. تو اگر میں خالی صراط الانبیاء کہہ دیتا یا صراط رسول کہہ دیتا تو پھر آگے آنے والے کیا کرتے؟ ان کو تو رسول ملے ہی نہیں نا، انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھا ہی نہیں. اور اگر کتاب کافی ہوتی تو ہم کہتے ہیں نا جی بخاری کافی ہے، بخاری شریف کافی ہے، مسلم شریف کافی ہے، تو بخاری زیادہ افضل ہے کہ قرآن مجید زیادہ افضل ہے؟ اگر کتاب کافی ہوتی تو قرآن کافی ہوتا، بخاری تو اس سے کم درجے کی ہے نا، مسلم شریف تو اس سے کم درجے کی ہے نا. لیکن جب قرآن ایک انسان کے لیے کافی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کی حیثیت میں آئے اور سب کچھ کر کے دکھایا، صحابہ کرام نے ان سے جا کے قرآن کی آیتوں کو سمجھا، تو پھر بخاری شریف کیسے کافی ہو جائے گی غیر صحابہ کے لیے، تابعین کے لیے؟ تابعین کے تک تو بخاری شریف کمپائل ہی نہیں ہوئی تھی. اور آج کی نسلوں کے لیے کہتے ہیں جی بخاری کافی ہے، مسلم کافی ہے، یا قرآن کافی ہے. صحابہ کے لیے کافی نہیں تھا، ہمارے لیے کافی ہے. ہم زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں، ہم زیادہ جو ہے وہ آج کے دور کے جو کہ ہمارے پاس زیادہ ٹولز ہیں، زیادہ ریسورسز ہیں. باقی لوگ کہتے ہیں، کہہ چکے ہیں، اس کو بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کے پاس، یعنی آج سے جو ہے وہ 600 سال پہلے یا 1000 سال پہلے جو ہے وہ انٹرنیٹ نہیں تھا، تو حدیث سرچ نہیں کر سکتے تھے گوگل کے اوپر. آج ہم سرچ کر سکتے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ کون سی حدیث صحیح تھی کون سی صحیح نہیں تھی ان لوگوں کو پتہ نہیں لگ سکا. آج ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ کون سی حدیث صحیح تھی اور کون سی جو ہے وہ غیر صحیح ہے، کون سی جو ہے وہ ضعیف ہے، کون سی جو ہے وہ حسن ہے، اور یہ سب ہم پتہ لگا سکتے ہیں، ان کو نہیں پتا تھا. یہ وہی اسی وقت ہوتا ہے جب انسان جو ہے وہ اپنی عقل کی بیسس پہ دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو انسان کی ایک لمیٹیشن ہے کہ اس کو ایک دوسرا انسان چاہیے، ایک زندہ انسان چاہیے. جبھی آپ دیکھیں گے کہ جو بھی دین کے اوپر کسی زندہ انسان کی صحبت کے بغیر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا وہ عجیب مخمصے کا شکار ہوگا. کبھی وہ کچھ کر رہا ہوگا، کبھی وہ کچھ کر رہا ہوگا، وسوسوں سے اس کی جان کبھی نہیں نکلے گی. یہ تزکیہ نفس کی جو ہم نے بات کری نا، جس سے کہ ولایت کا درجہ ملتا ہے، ولایت کے درجے پہ ایسا انسان کبھی نہیں پہنچ سکتا. دیندار بن جائے گا شریعت کو جتنا بہت وہ عمل کر سکتا ہے وہ ظاہری طور پہ عمل کر لے گا، اپنے نفس کو پاک نہیں کر سکے گا، وسوسوں سے اس کی نجات کبھی بھی نہیں ہوگی، جو شہوت ہوتی ہے اس کو وہ قابو نہیں کر سکے گا، اپنے غصے کو وہ قابو نہیں کر سکے گا، اپنے عجب سے وہ کبھی باہر نہیں نکل سکے گا، تکبر سے کبھی باہر نہیں نکل سکے گا۔ یہ چیز انسان کے سامنے جب انسان اپنے آپ کو حوالے کرتا ہے، تزکیہ نفس کی جو محنت کا طریقہ ہے اس کے اوپر چلنے سے حاصل ہوتی ہے، اس کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، اپنی لاجک سے حاصل نہیں ہوتی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، بھئی آپ اس نظام سے ٹکرانا چاہتے ہیں ٹکرا لیں، ساری زندگی آپ جو ہے وہ ایک نماز نہیں پڑھ سکیں گے جس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اور شامل نہ ہو، ایک نماز دو رکعت کی نماز، ایسے ایسے لوگ آئے ہیں نا بھائی، ہمارے حضرت بتاتے ہیں ایسے واقعات، الحمدللہ ہمارے پاس بھی ایسے لوگ آتے ہیں، بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، مسلم شریف پڑھا رہے ہیں، کہتے ہیں جی ہم 30 سال سے، حضرت نے واقعہ بتایا، ایک عالم نے ایک دفعہ نماز کے اوپر بیان کیا، تو اس بیان کے بعد جو ہے وہ ایک عالم آئے، انہوں نے کہا کہ میں اپنے مدرسے کے اندر 30 سال ہو گئے مجھے، میں سہائے ستہ کی کتابیں پڑھا رہا ہوں اور بخاری شریف پڑھاتا ہوں، اب میں وہ شیخ الحدیث تھے مدرسے کے، بخاری شریف پڑھاتا ہوں، لیکن آپ نے اس بیان میں جس نماز کا تذکرہ کیا ہے، میں نے اپنی ساری زندگی ایسی نماز نہیں پڑھی، ایک نماز مجھے ایسی نصیب نہیں ہوئی جس نماز کا آپ نے اس بیان کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو بھائی جب اس درجے کے بخاری شریف اور مسلم شریف اور ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف اور نسائی شریف اور موطا امام مالک پڑھانے والا اور اسی ماحول کے اندر ساری زندگی رہنے والا، حتیٰ کہ قرآن پڑھانے والے جن کا اوڑھنا بچھونا قرآن ہوتا ہے، وہ شہوات اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکتے، بچوں کے بارے میں ان کے ذہن میں ایسے خیالات ہوتے ہیں، تو جس کا اوڑھنا ایسے لوگوں نے آ کے اپنے حالات بتائے ہیں نا، ایسے ہی نہیں اپنی طرف سے آپ کو، تو جب وہ اپنے خیالات پہ قابو نہیں کر سکتے، تو پھر ایک ایسا انسان جو کہ دنیا داری کی زندگی گزار رہا ہے، جاب پہ جاتا ہے اور جو اس طرح، وہ بھلا اپنے ان خیالات کے اوپر کیسے قابو کر سکتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری لمیٹیشن بنائی ہے اور ہمیں اس لمیٹیشن کو اکنالج کرنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں انکساری کا راستہ اختیار کرنا، عاجزی کا راستہ اختیار کرنا۔ جب انسان عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد اس تک آتی ہے، پھر اس کو ولایت کا درجہ ملتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور صادقین جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، صادقین جو ہے وہ اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، خالی یہ نہیں کہ بس داڑھی والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا تو بس سمجھ گیا ہمیں ولایت مل جائے گی، یا درس میں آنا شروع کر دیا اور کچھ کتابیں دین کی پڑھ لیں تو بس ولایت مل جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث میں بھی صحابہ کرام کو جو جواب دیا کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ میری امت بھی پچھلی امتوں کی طرح 70 فرقوں میں بٹ جائے گی اور صرف ایک جماعت ان میں سے حق پر ہوگی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون سی جماعت ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو ڈیفائن فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ اس راستے پر ہوں گے جس پر کہ میں اور میرے صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ تو یہ بھی انسانوں کو ریفرنس بنایا، پوائنٹ آف ریفرنس جو ہے وہ انسانوں کو بنایا یہاں پر بھی۔ اچھا ایک منٹ، تو جو صراط مستقیم ہیں وہ ہے تو دو چیزوں پر مشتمل، بلکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جو دو سورسز اس دنیا کے اندر اتاری، وہ دو سورسز جو ہیں وہ نمبر ایک کتاب اللہ، کتاب ہدایت ہے، اسے انکار ہی نہیں کر رہے کہ بھئی کتاب کو بالکل ہی پرے رکھ دو اور بس لوگوں کے ساتھ، یہ پھر نصارہ والا معاملہ ہو جائے گا کہ بالکل ہی علم کو جو ہے وہ پرے رکھ دیا اور بس لوگ جو بتا رہے ہیں، وہ پال نے جو بتایا وہ انہوں نے کیا، اور آج ہمارے ہاں جو مولوی صاحب اکٹھے ہو جائیں کچھ کرامتیں ورامتیں دکھا دیں تو بس آپ ان کے پیچھے لگ جائیں، پھر تو نصارہ والا معاملہ ہو جائے گا۔ لیکن ہمارا دین اسلام ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو بھی محفوظ فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو محفوظ فرمایا، تو قرآن کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے، لیکن یہ ہدایت کا ایک ذریعہ ہے کتاب اللہ جس کو کہتے ہیں، اور دوسرا ہے رجال اللہ، اللہ تعالیٰ کے بندے جن کا کہ یہاں پہ انمتا علیہم کے اندر ذکر آیا، ما انا علیہ و اصحابی کے اندر آیا، اور اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جو کہ ہمارے مشائخ بار بار ہمیں یاد کرواتے رہتے ہیں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی کتاب اللہ جو ہے وہ پھر اس کا کیا بینیفٹ ہوتا ہے، کیا رول ہوتا ہے ہماری زندگی میں؟ تو ایک تو یہ کہ کتاب اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو محفوظ کرنے کے لیے کتاب اللہ کی حفاظت فرمائی. کتاب اللہ کو جو ہم یوز کرتے ہیں نا، وہ کرتے ہیں جو رجال ہوتے ہیں یا جو انسان ہوتے ہیں، ان انسانوں کو پرکھنے کے لیے، ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے کہ یہ جو تعلیم دے رہے ہیں یہ تعلیم صحیح ہے کہ نہیں، یہ واقعی رجال اللہ ہیں یا نہیں. تو رجال اللہ کا جو معیار ہے وہ ہے کتاب اللہ. کتاب اللہ جو ہے وہ معیار کے طور پر آئی، اور پھر اس معیار کی مزید تفصیل جو ہے وہ بخاری شریف، وہ مسلم شریف اندر ہے، جو حدیث کی کتاب ہے جن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اقوال اور عادات اور یہ ساری چیزیں جمع کر دی گئیں، تو وہ اسی کتاب اللہ کی گویا کے پھر ایکسٹینشن ہو گئی. تو جب بھی کسی رجل کو جو ہے وہ آپ نے چیک کرنا ہوگا، تو اس رجل کو جو چیک کریں گے، جو پرکھیں گے، وہ کتاب اللہ یا کتاب اللہ کی جو تشریحات ہیں، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتابیں ہیں، ان کی بیسس کے اوپر چیک کریں گے. اور ان کا علم کن کے پاس ہوتا ہے؟ وہ علماء امت کے پاس ہوتا ہے. جب ہی جو ہے وہ علماء امت جو ہیں وہ یہاں پہ بطور ریفرنس کا کام دیتے ہیں. اس لیے کہ ایک عام آدمی جو ہوتا ہے، جس کو کہ شریعت کی ٹرمز کے اندر جاہل کہتے ہیں، اس کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس کو جاہل کہتے ہیں، اگرچہ کہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، جو بھی ہو. تو وہ جو ہے محتاج ہوتا ہے علماء کا، کہ علماء کے پاس جائے اور ان سے پوچھے کہ جی یہ جو شیخ ہیں ان سے مجھے اپنا اصلاحی تعلق جوڑنا چاہیے کہ نہیں جوڑنا چاہیے. وہ اگر کنفرم کر دیں، اس کو ایڈریس اس کو کر دیں، تو پھر جو ہے وہ آپ اس شیخ کے پاس جا کر یہ اپنا اصلاحی تعلق بنائیں. تو یہ جو ہے نا ریفرنس کے لیے ہوتے ہیں. تو معیار رجال اللہ کا وہ کتاب اللہ ہے. اب یہاں پر ایک نقطہ اور بھی آتا ہے کہ کرامات کا صادر ہو جانا کسی شخص سے وہ ریفرنس پوائنٹ نہیں ہوتا، وہ ریفرنس پوائنٹ نہیں ہوتا. اگر ایک شخص جو ہے وہ خوارق العادات اس سے ظاہر ہوتی ہیں، پانی پہ چلتا ہے، ہوا میں اڑتا ہے، یا کسی کو انگلی لگا دیتا ہے وہ اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے، یا اس کی جو ہے وہ بینائی واپس آ جاتی ہے، یا جو ہے وہ اس کو کچھ غیب کی باتیں بتا دیتا ہے کہ دیکھو وہ ہو گیا تھا اور یہ کر دیا تھا، تو یہ جو ہے وہ ریفرنس پوائنٹ کے طور پہ ہرگز نہیں مانا جائے گا. وہ ریفرنس پوائنٹ جو ہے وہ کتاب اللہ ہے، وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ اس شخص کی زندگی جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے، قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے. یہ ہمارے دین کے اندر ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے. دین کے اندر جو فرقہ وارانہ اختلافات ہوتے ہیں وہ عموماً اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف کتاب اللہ کو لے کر کے چلتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف رجال اللہ کو لے کے چلتے ہیں. اس کو بھی آپ اس بگ پکچر کے اندر فٹ کر سکتے ہیں کہ پرانی امتوں کے اندر جس طرح کچھ لوگوں نے صرف کتاب کے علم کو لے کر کے چلا اور تزکیہ نہیں کیا رجال کے ساتھ جا کر کے، تو پھر انہوں نے دین کے اندر اپنے علم کی بیسس کے اوپر رد و بدل کرنا شروع کر دیا. اور جن لوگوں نے جو ہے وہ کتاب اللہ کے علم کو بالکل ہی چھوڑ دیا اور اس کی فکر نہ کری، تو انہوں نے جو ہے وہ صرف کسی بندے کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، اور بندے نے ان کو جو بھی سکھایا اس کے اوپر انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا. تو یہی چیز جو ہے وہ آن اے اسمالر اسکیل، ریلیٹیولی اسمالر اسکیل، پھر ہماری امت کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر کہیں نظر آتی ہے. ایک طبقہ آپ کو نظر آئے گا جو کہ کہیں گے کہ جی بندوں کی کسی کو ضرورت نہیں، ہمیں انسانوں کی ضرورت نہیں، بس قرآن ہمارے لیے کافی ہے. یہ ایک درجہ ہوتا ہے، انگریزی میں کہتے ہیں کہ جی قرآن اونلی. وہ انٹرنیٹ کے اوپر بڑے ان کے گروپس ہیں، بہت ان کی بحثیں ہوتی ہیں اور بہت ان کے ڈسکشن گروپس ہیں وغیرہ. پھر ایک جو ہے وہ گروپ ان سے تھوڑا سا زیادہ ریلیکسڈ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی قرآن اونلی نہیں، حدیث بھی اس کے اندر شامل کر لیں. تو وہ کہتے ہیں جی قرآن اینڈ حدیث، اس کے اندر بخاری شریف اونلی کوئی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں بخاری اور مسلم اونلی، پھر کوئی کہتا ہے کہ نہیں بخاری مسلم اور باقی جو چار صحیح حدیثوں کی کتابیں ہیں وہ بھی، اس کو بھی اونلی میں شامل کر لیتے ہیں. تو یہ پھر مختلف درجے ہیں اور یہ اس امت کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کتابیں کافی ہیں اور کسی بندے کے پاس ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری طرف آپ کو نظر آتے ہیں ایسا پورا ایک طبقہ ہے جو کہ کہتے ہیں جی ہمارے جو مولوی صاحب ہیں اور ہمارے جو عالم صاحب ہیں وہ کتاب بس ان کے لیے کافی ہے, وہی کتاب پڑھیں گے اور وہی کتاب کو سمجھیں گے اور وہی کتاب جو ہے وہ آ کر کے جب کوئی ہمارے یہاں مرتا بھی ہے تو وہی آ کر کے پڑھ لیتے ہیں, ہمیں تو پڑھنا بھی نہیں آتا. اکثر ہے وہاں پہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پڑھنا تک نہیں آتا کتاب, یا پڑھتے بھی ہیں تو وہ برکت کے لیے خالی پڑھ لیتے ہیں, علم کے لیے نہیں پڑھتے, عمل کے لیے نہیں پڑھتے. تو مولوی صاحب کا کام ہے کرنے کا, تو وہ بھی ایک طبقہ ہے. تو اس کے وہ طبقہ جو ہے وہ پھر یہ یعنی کہ یہ پھر اختلافات کے سبب بنتے ہیں. تو اس کا اس اختلاف سے نکلنے کا جو راستہ وہ یہی ہے کہ کتاب اللہ اور رجال اللہ کو ساتھ لے کر کے چلا جائے اور ان کے اندر ایک توازن برقرار رکھا جائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ جو علماء حق ہوتے ہیں جن کی جماعت اس امت کے اندر ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی, آخری وقت تک علماء حق کی جماعت رہے گی. علماء حق کا طریقہ بھی یہی ہے کہ وہ خود بھی کتاب کا علم حاصل کرتے ہیں اور جو ان کے ساتھ لگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اصلاح کے لیے, ان سے سیکھنے کے لیے, ان کو بھی کتاب کا علم پڑھاتے ہیں. اور جو تزکیہ نفس کے مشائخ ہوتے ہیں ان کا بھی یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ شریعت کو سب سے زیادہ اوپر رکھتے ہیں. جو تزکیہ نفس کا طریقہ ہے, جو جس کو کہ طریقت کا لفظ بھی جس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, وہ انسان کے تزکیہ نفس کے لیے استعمال ہوتی ہے, لیکن طریقت کو شریعت کے تابع رکھتا ہے. شریعت اوپر ہوتی ہے, طریقت اس کے اندر ہوتی ہے. تو پھر اگر کوئی بھی چیز کہیں بھی نظر آئے جو کہ شریعت سے ٹکراتی ہو اس کو بالکل ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے, بالکل اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ چیز جو ہے وہ یہ شریعت سے آگے نہیں نکل سکتی. تو طریقت جتنی بھی ہے وہ شریعت کے تحت ہوتی ہے, شریعت کے تابع ہوتی ہے, اور یہی طریقہ جو ہے وہ نجات کا طریقہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ جٹ کر کے رہیں, مل کر کے رہیں, اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اللہ کا حکم سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کریں. اس کا بلکہ سمجھ کر کے کیا, اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر کے اس کے اوپر عمل کریں. اللہ تعالیٰ اپنے حکموں کے اوپر عمل کرنے کی برکت سے ہمیں اس پرفتن دور کے اندر بھی نجات کے راستے کو عطا فرمائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا حسن ظن ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے ساتھ جو بھی جیسا گمان بھی رکھتا ہے وہ اس گمان کو پورا کرتے ہیں. لیکن وہ گمان جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے طریقے سے ٹکراتا ہو, کہ جی میں نے تو اللہ کے بنائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل نہیں کرنا, لیکن گمان میں نے اللہ سے یہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نجات دے دیں گے. تو یہ گمان جو دراصل ہوتا ہے نا, یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے, یہ گمان نہیں ہوتا, یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے. شیطان کہتا ہے کہ بس گمان تم نے پڑھ لیا تھا, اب جو ہے وہ کبھی اللہ تعالیٰ وہ گمان والا معاملہ کرتے ہیں, تو اب شریعت سے تم فارغ ہو, سنت سے تم فارغ ہو, جو چاہو تم کرو, بس اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو. یہ ایسے نہیں ہوتا. اگر شیطان نہیں ایگزسٹ کرتا نا, اور اگر ہمارا نفس ایگزسٹ نہیں کرتا, تو یہ ہو سکتا تھا. یہ ایک عقل والی بات تھی, بھائی میں نے اللہ کے ساتھ گمان رکھا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا, یہ ہو سکتا تھا. کیا اس کے اندر مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان رکھ لیں, بے شک شراب پی رہے ہوں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان رکھیں, اللہ تعالیٰ معاف کر دیں, اللہ تعالیٰ کیا نہیں معاف کر سکتے؟ شراب پینے والوں کو معاف نہیں کر سکتے کیا؟ کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ بے پردہ عورت کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتے؟ کیوں کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن مسئلہ بن کیوں گیا؟ وہ اس لیے بن گیا کہ شیطان ہے اور نفس بھی ہے. تو اس وجہ سے یہ جس چیز کو ہم گمان سمجھ رہے ہوتے ہیں, یہ گمان ہوتا نہیں ہے, یہ نفس پرستی ہوتی ہے, اور شیطان اس کو لفظ گمان کے ٹائٹل میں پیش کرتا ہے کہ یہ جو ہے نا تم, یہ نفس پرستی نہیں ہے, یہ دراصل گمان ہے, اور گمان تو جیسا رکھو گے ویسا ہوگا. دیکھو حدیث کے الفاظ ہیں, حدیث قدسی کے الفاظ ہیں, اور بہت ساری عقلی دلیلیں بھی ہیں اور واقعات بھی ہیں اور یہ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں. تو تم اللہ کے ساتھ گمان رکھو, تمہارا معاملہ جو ہے وہ پار ہے. تو اس وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی شیطان کو جو ہے نا وہ بھولنا نہیں چاہیے. ایک تو یہ نا کہ رحمان کو بھولنا, اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو, کثرت سے اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھو, اللہ تعالیٰ کو تو ہم نے ہر وقت یاد رکھنا ہے، لیکن ہم نے شیطان کو بھی یاد رکھنا ہے. یہ نہیں کہ اپنے آپ کو شیطان سے جو ہے وہ محفوظ تصور کر لیا اور شیطان کا میرے اوپر تو دعو چل ہی نہیں سکتا. شیطان کا دعو جو ہے وہ تو خالی جو ہے وہ کفار کے اوپر چلتا ہے، یہودیوں پہ چلتا ہے، یا جو ہے وہ ان کے اوپر چلتا ہے، میرے اوپر دعو نہیں چل سکتا پر شیطان کا. تو شیطان کا دعو جو ہے وہ انسان پہ چلتا ہے، چلا ہے. کتنوں کو شیطان نے بہکایا، نبیوں کے سامنے بہکایا. بلعم باعور نے 300 سال عبادت کری، اس کو شیطان نے بہکا دیا، کتے کی طرح اس کی مثال دے دی گئی. حضرت احمد امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں واقعہ آتا ہے کہ جس وقت ان کا آخری وقت تھا تو اس وقت ان کے ساتھ ان کے شاگرد جمع تھے. انہوں نے اپنے شاگردوں کو ان کے اوپر نزا کا عالم تاری ہو چکا تھا. شاگردوں نے سمجھا کہ اب ان کا آخری وقت آ گیا ہے تو ان کو کلمے کی تلقین کرنی چاہیے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں بہت قرآن کی اور حدیث پاک کی خدمت کری. موطأ امام احمد مشہور ہے، پوری جو ہے وہ ایک فقہ جو ہے امام احمد ابن حنبل سے اس کا تعلق ہے، جس کو حنبلی فقہ کہتے ہیں. پھر مسئلہ خلق قرآن کے اندر جو عباسی خلفاء تھے، انہوں نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بے انتہا تشدد کیا تھا. حتیٰ کہ آتا ہے کہ وہ جو درے ان کو لگائے جاتے تھے، اگر کسی ہاتھی کو لگائے جاتے تو وہ بھی بلبلا اٹھتا، لیکن وہ بالکل نہیں جھکے، بالکل بھی نہیں جھکے. اتنی قربانیاں ساری زندگی انہوں نے دی، اتنی جو ہے انہوں نے حدیث اور قرآن کی خدمت کری، لیکن آخری وقت میں جب حالت نزاع طالب علموں نے سمجھا تو انہوں نے کہنا شروع کیا لا الہ الا اللہ، تاکہ وہ بھی کلمہ پڑھیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آگے سے کہتے لا، پھر وہ پڑھتے تو یہ جواب دیتے لا، پھر وہ پڑھتے تو یہ کہتے لا، یعنی نہیں نہیں نہیں، گویا کہ نعوذ باللہ کلمے کی نفی کر رہے ہیں، نہیں نہیں نہیں. شاگرد بہت پریشان کہ ہمارے استاد کو کیا ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ ان کی طبیعت پہل گئی، صحیح ہو گئی، وہ بات چیت کرنے کے دوبارہ لائق ہو گئے. تو شاگردوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت ہم آپ کو کلمہ پڑھا رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے لا، آپ کہہ رہے تھے لا. تو انہوں نے جواب دیا کہ اس وقت شیطان میرے سامنے تھا اور وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ اے احمد ابن حنبل، تو اس دنیا سے اپنا ایمان بچا کے چلا گیا، تو نے اپنا ایمان بچا لیا، مجھ سے محفوظ کر لیا، اور میں اس کو کہہ رہا تھا کہ نہیں نہیں، جب تک یہ جان میرے اندر موجود ہے میں تیرے شر سے ابھی تک محفوظ نہیں ہوں، اس وقت تک میں تیرے شر سے محفوظ نہیں ہوں. تو میں اس کو جواب دے رہا تھا لا لا لا. اتنے بڑے فقی، اتنے بڑے مجتہد، اتنا زیادہ قربانیاں دینے والے اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ نہیں سمجھتے، اور ہم آج اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ سمجھ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی شیطان کا دعو دوسروں پہ چلتا ہے، مجھ پہ نہیں چلتا، مجھے کسی کی گائیڈنس کی ضرورت نہیں، مجھے کسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کی ضرورت نہیں، بس میں ہوں، اللہ ہے، اور بس آگے میرے سامنے جنت کھڑی ہوئی ہے، میں مروں گا جنت میں پہنچا دیا جاؤں گا. تو یہ بدگمانی، یہ جو ہے نا، یہ خوش گمانی اپنے آپ سے، یہ دراصل شیطان کا ایک بہکاوا ہوتا ہے، دھوکا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دھوکے سے محفوظ رکھے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اوپر چلنا اپنے قرآن کے اندر سکھایا ہے، ویسا اس دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرمائے، اس صراط مستقیم کی طرف ہدایت جو کہ اللہ تعالیٰ کے منعم علیہ بندوں کے اوپر ہوئی، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اور اے اللہ ہم سب کو گمراہی سے بچائے، تکبر سے بچائے، عجب سے بچائے، تمام ظاہری اور باطنی بیماریوں سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے دعا کر لیں، بلکہ جو کچھ سنا اس کو اپنے دل میں تھوڑی دیر کے لیے ذخیرہ بنا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. محمد رسول اللہ. دعا کے لیے سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر نیک بنا. اے اللہ، ہماری آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا، ہماری آگے آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا. اے اللہ، ہمارے موت کے وقت کو ہماری اس دنیا کی زندگی کا سب سے خوشگوار دن بنا. اے اللہ، ایمان پر موت نصیب فرما. اے اللہ، کلمے پر موت نصیب فرما. اے اللہ، اس حال میں موت نصیب فرما کہ ہم آپ سے راضی ہوں اور آپ ہم سے راضی ہوں. اے اللہ، جب تک آپ کی رضا ہمیں نہ مل جائے، اے اللہ اس وقت تک موت نہ عطا فرما. اے اللہ، اس وقت تک موت نہ عطا فرما. اے اللہ، اس دنیا کی زندگی کو اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، اس دنیا کی زندگی کو، اس دنیا کی زندگی کے تمام لمحوں کو اے اللہ قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، آپ نے ایک محدود زندگی عطا فرمائی اور اے اللہ ہم اس زندگی کو ضائع کرتے پھر رہے ہیں. اے اللہ، اس امید میں کہ کسی وقت ہماری زندگی میں ایسا وقت ہمیں دے دیا جائے گا جس کے اندر ہم آپ کو راضی کر سکیں. اے اللہ، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ وقت نے کیا گزرنا، ہم خود ہی گزر جائیں گے. اے اللہ، اس وقت سے پہلے اے اللہ اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ، اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ، اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی سوچوں کو، اے اللہ اپنے جذبات کو اپنے دین کے استعمال کرنے کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ، ہماری جو بے توفیقی ہے، اے اللہ اس کو دور فرما دیجئے. اے اللہ، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ، مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ، آپ کے بہت کمزور بندے ہیں. اے اللہ، نفس و شیطان کا مقابلہ نہیں کر پاتے. اے اللہ، مشکل حالات میں زندہ رہتے ہیں. اے اللہ، ہر طرف سے جو ہے وہ مختلف قسم کے فتنے ہماری طرف منہ کھولے کھڑے ہیں. اے اللہ، ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے، ہماری اولاد کی حفاظت فرما لیجئے، گھر بار اہل و عیال کی حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ، امت کی ان فتنوں سے حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ، جس قسم کے بھی فتنوں کے اندر جو بھی مبتلا ہے، اے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما دیجئے. اے اللہ، عقائد کے فتنوں سے نجات عطا فرما دیجئے. اے اللہ، عمل کے فتنے سے نجات عطا فرما دیجئے. اے اللہ، حب جاہ اور حب مال اور حب الدنیا کے فتنے سے نجات عطا فرما دیجئے. اے اللہ، اے اللہ، بڑھاپے کے جو فتنہ، جو تکلیف ہوتی ہے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ، ہماری بیماروں کو صحت یاب فرما دیجئے. اے اللہ، جو بھی جس کے گھر کے اندر بھی کوئی بیمار ہے، اللہ اس کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ، آپ نے اپنے قرآن کی نسبت سے جو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ یقیناً اے اللہ اس کے ہم مستحق تو نہیں تھے. اے اللہ، آپ نے ہمارے اوپر کرم فرمایا، احسان فرمایا کہ اے اللہ ہمارے لیے بیٹھنا ممکن فرمایا. اے اللہ، ورنہ تو ہم بیٹھ نہیں سکتے تھے. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اپنی اس رحمت کو ہمارے اوپر تام فرما دیجئے، مکمل فرما دیجئے. اے اللہ، اب جو کچھ پڑھا سنا، اے اللہ جو کچھ کہا، اس کے اوپر خود عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ، اس قرآن کو اپنے سینوں کے اندر حصہ دینے کے لیے اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ، اس قرآن سے ہمیں عشق عطا فرما دیجئے، قرآن سے اے اللہ ایک تعلق عطا فرما دیجئے. اے اللہ، قرآن کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ، قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ، قرآن کو نشر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ، قرآن کو اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، اے اللہ ان تمام تعلیمات کو اپنے گھروں میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ، اے اللہ، ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ، ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ، ہمیں حکمت کی تعلیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ، اپنے نیک بندوں کا راستہ ہمیں بھی دکھلا دیجئے اور اس کے اوپر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، جن کے اوپر کہ آپ کی نعمتیں ہوئیں. اے اللہ، جو کہ آپ کے انبیاء تھے، جو کہ صدیقین تھے، شہداء تھے اور صالحین تھے، اے اللہ ان کے راستے کے اوپر ہمیں بھی چلا دیجئے، اے اللہ اور ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا دیجئے جن کے اوپر آپ کا غضب ہوا، اور وہ لوگ جو کہ گمراہ ہوئے، اے اللہ چاہے وہ کسی بھی شکل کے اندر کی گمراہی ہو، اے اللہ ہر قسم کی گمراہی سے ہم سب کو بچا لیجئے، ہماری اولاد کو، ہمارے اہل و عیال کو، اے اللہ ہمارے تمام دوست احباب کو بچا لیجئے، اے اللہ من حیث الامت ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ آپ سے منہ موڑ کر کے ہم شیطان اور جہنم کی طرف دوڑ رہے ہیں اور اس کے باوجود اپنے آپ کو بہت اچھا مسلمان گردانتے ہیں، اے اللہ اس مخبصے سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں شیطان سے منہ موڑ کر کے، جہنم کی طرف سے منہ موڑ کر کے، اے اللہ اپنے رخ میں دوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ففروا الی اللہ کا جو آپ نے حکم دیا، اے اللہ اس حکم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ کامل توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے ساتھ رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم اپنے آپ کو بہت کمزور گردانتے ہیں، اے اللہ انفرادی طور پر بھی ہمارے پاس وہ وسائل نہیں، اے اللہ جس سے کہ ہم نیک بن سکیں اور گناہوں سے بچ سکیں، اور اے اللہ اجتماعی طور پر بھی ہم اپنے آپ کو وسائل سے بالکل ہی بے بہرا پاتے ہیں، اے اللہ بغیر وسائل کے مدد فرما دیجئے، اے اللہ اگرچہ کہ یہ آپ کی عادت تو نہیں، اے اللہ اگرچہ کہ یہ ضابطہ تو نہیں، لیکن اے اللہ ہم ضابطے سے آپ سے نہیں مانگتے، اے اللہ بغیر ضابطے کے عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان لوگوں نے جنہوں نے کہ بہت بہت نیکیاں کریں اور اے اللہ بہت قربانیاں دیں، اپنے آپ کو دین کے لیے کھپا دیا، اپنی زندگیوں کو دین میں لگا دیا، اے اللہ ان کے پاس تو کچھ تھا اپنے سامنے پیش کرنے کے لیے، اے اللہ انہوں نے تو اپنی قربانیاں، اپنی عبادتیں، اپنے مجاہدے آپ کے سامنے پیش کیے، اور اے اللہ آپ نے اپنی عادت کے مطابق ان کو بہت نوازا، اور یقیناً وہ نوازے جانے کے قابل بھی تھے، اے اللہ ہمارے پاس تو آپ کو پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں، اے اللہ اپنی بے کسی اور اے اللہ مجبوری کے سوا، اور اے اللہ اپنی بے عملی کے سوا اور اپنے گناہوں کے سوا، اے اللہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں، اے اللہ ہم بالکل خالی ہاتھ ہیں، بالکل تہی دامن ہیں، اے اللہ ہماری اس بے کسی پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ اپنے ضابطے کو اور اے اللہ اپنی عادت کو ہمارے لیے تھوڑا معطل فرما دیجئے، اے اللہ ہم عدل کے قابل نہیں، اے اللہ ہم تو رحم کے قابل ہیں، اے اللہ ہم قابل رحم ہیں، اے اللہ قابل رحم جو بندے ہوتے ہیں ان کے اوپر تو دنیا والوں کو رحم آ جاتا ہے، اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دیجئے، اے اللہ ہماری غلطی کو تاہیوں سے درگزر فرما دیجئے، اے اللہ ہم ان سے اپنے آپ کو بتا نہیں پا رہے، اپنی زندگی بدل نہیں پا رہے، اے اللہ ہم نہیں بدل پا رہے، لیکن اے اللہ ہمیں آپ سے بہترین گمان ہے کہ آپ ہمیں بدل سکتے ہیں، اللہ آپ ہمیں بدل دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دیجئے، اے اللہ ہماری محرومی کو دور فرما دیجئے، اے اللہ ہماری بے توفیقی کو دور فرما دیجئے، اے اللہ محرومی کو دور فرما کے اے اللہ ہمیں مرحومین میں شامل فرما دیجئے، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ جتنی بھی دعائیں مانگی، اے اللہ آپ کی توفیق نہ ہوتی تو اے اللہ کوئی دعا بھی نہیں مانگ سکتے تھے، اے اللہ یقیناً آپ کی توفیق سے دعا مانگی، اے اللہ جو ہمارے گناہ اس دعا کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ ہیں، اے اللہ اپنی رحمت کی نظر ڈال کر کے ان گناہوں کو بھی دھو ڈالیے، اور اے اللہ ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، اے اللہ جو کچھ ذکر اذکار کیا، جو کچھ بھی نیکی کری، اللہ اس کا ثواب، اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اے اللہ جتنے بھی اکابرین، صلحاء، فقہا، اے اللہ صحابہ کرام، صحابیات اور امت کے صالحین، اے اللہ ان سب تک پہنچا دیجئے، اور اے اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب فوت ہو چکے، اللہ ان سب تک بھی پہنچا دیجئے، اے اللہ جو فوت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، اور جن کی مغفرت ہو چکی ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔